اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعک الیہ، آل عمران 56۔ اور پھر حضرت مسیح کا اپنا اقرار اسی قرآن مجید میں موجود ہے، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، المائدہ 118۔ اور توفی کے معنی موت بھی قرآن مجید ہی سے ثابت ہے، کیونکہ یہی لفظ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آیا ہے، جیسا کہ فرمایا، و اما نرینک بعد الذی نعدہم او نتوفینک، یونس 47۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلما توفیتنی کہا ہے، جس کے معنی موت ہی ہیں، اور ایسا ہی حضرت یوسف اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہی لفظ آیا ہے، پھر ایسی صورت میں اس کے کوئی اور معنی کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ یہ بڑی زبردست شہادت مسیح کی وفات پر ہے۔ اس کے علاوہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں حضرت عیسیٰ کو مردوں میں دیکھا۔ حدیث معراج کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اسے کھول کر دیکھ لو، کیا اس میں حضرت عیسیٰ کا ذکر مردوں کے ساتھ آیا ہے یا کسی اور رنگ میں؟ جیسے آپ نے حضرت ابراہیم اور موسیٰ اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کو دیکھا، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو دیکھا، ان میں کوئی خصوصیت اور امتیاز نہ تھا۔ اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت موسیٰ اور ابراہیم اور دوسرے انبیاء علیہم السلام وفات پا چکے ہیں، اور قابض الارواح نے ان کو دوسرے عالم میں پہنچا دیا ہے، پھر ان میں ایک شخص زندہ بے جسد العنصری کیسے چلا گیا؟ یہ شہادتیں تھوڑی نہیں ہیں، ایک سچے مسلمان کے لیے کافی ہیں۔ پھر دوسری احادیث میں حضرت عیسیٰ کی عمر 120 یا 125 برس کی قرار دی ہے۔ ان سب امور پر ایک جائی نظر کرنے کے بعد یہ امر تقویٰ کے خلاف تھا کہ جھٹ پٹ یہ فیصلہ کر دیا جاتا کہ مسیح زندہ آسمان پر چلا گیا ہے، اور پھر اس کی کوئی نظیر بھی نہیں۔ عقل بھی یہی تجویز کرتی تھی، مگر افسوس ان لوگوں نے ذرا بھی خیال نہ کیا، اور خدا ترسی سے کام نہ لے کر فوراً مجھے دجال کہہ دیا۔ خیال کرنے کی بات ہے کہ کیا یہ تھوڑی سی بات تھی؟ افسوس۔ پھر جب کوئی عذر نہیں بن سکتا تو کہتے ہیں درمیانی زمانے میں اجماع ہو چکا۔ میں کہتا ہوں کب؟ اصل اجماع تو صحابہ کا اجماع تھا۔ اگر اس کے بعد اجماع ہوا ہے تو اب ان مختلف فرقوں کو تو اکٹھا کر کے دکھاؤ۔ میں سچ کہتا ہوں کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ مسیح کی زندگی پر کبھی اجماع نہیں ہوا، انہوں نے کتابوں کو نہیں پڑھا، ورنہ انہیں معلوم ہو جاتا کہ صوفی موت کے قائل ہیں، اور وہ ان کی دوبارہ آمد برودی رنگ میں مانتے ہیں۔ غرض جیسے میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے، ویسے ہی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں کہ آپ ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو قائم کیا ہے، اور آپ ہی کے فیضان اور برکات کا نتیجہ ہے جو یہ نصرتیں ہو رہی ہیں۔ میں کھول کر کہتا ہوں، اور یہی میرا عقیدہ اور مذہب ہے، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور نقش قدم پر چلنے کے بغیر انسان کوئی روحانی فیض اور فضل حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور امر قابل ذکر ہے، اگر میں اس کا بیان نہ کروں تو ناشکری ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی سلطنت اور حکومت میں پیدا کیا ہے جو ہر طرح سے امن دیتی ہے، اور جس نے ہم کو اپنے مذہب کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے پوری آزادی دی ہے، اور ہر قسم کے سامان اس مبارک عہد میں ہمیں میسر ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا آزادی ہوگی کہ ہم عیسائی مذہب کی تردید زور شور سے کرتے ہیں اور کوئی نہیں پوچھتا۔ مگر اس سے پہلے ایک زمانہ تھا، اس زمانے کے دیکھنے والے بھی اب تک موجود ہیں۔ اس وقت یہ حالت تھی کہ کوئی مسلمان اپنی مسجدوں میں اذان تک نہیں کہہ سکتا تھا، اور باتوں کا تو ذکر ہی کیا، اور حلال چیزوں کے کھانے سے روکا جاتا تھا، کوئی باقاعدہ تحقیقات نہ ہوتی تھیں۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ ہم ایک ایسی سلطنت کے نیچے ہیں جو ان تمام عیوب سے پاک ہے، یعنی سلطنت انگریزی، جو امن پسند ہے، جس کو مذاہب کے اختلاف سے کوئی اعتراض نہیں، جس کا قانون ہے کہ ہر اہل مذہب آزادی سے اپنے مذہبی فرض ادا کرے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ ہماری تبلیغ ہر جگہ پہنچ جاوے، اس لیے اس نے ہم کو اس سلطنت میں پیدا کیا۔ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نوشیروان کے عہد سلطنت پر فخر کرتے تھے، اسی طرح پر ہم کو اس سلطنت پر فخر ہے۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ مامور چونکہ عدل اور راستی لاتا ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ وہ مامور ہو کر آئے، عدل اور راستی کا اجرا ہونے لگتا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اس رومی سلطنت سے جو مسیح علیہ السلام کے زمانے میں تھی، یہ سلطنت بمراتب اولا اور افضل ہے۔ اگرچہ اس کا اور اس کا قانون ملتا جلتا ہے، لیکن انصاف یہی ہے کہ اس سلطنت کے قوانین کسی سے دبے ہوئے نہیں ہیں۔ اور مقابلے سے دیکھا جاوے تو معلوم ہوگا کہ رومی سلطنت میں وحشیانہ حصہ ضرور پایا جاوے گا، لیکن یہ بزدلی تھی کہ یہودیوں کے خوف سے خدا کے پاک اور برگزیدہ بندے مسیح کو حوالات دیا گیا۔ اس قسم کا مقدمہ مجھ پر بھی ہوا تھا۔ مسیح علیہ السلام کے خلاف تو یہودیوں نے مقدمہ کیا تھا، مگر اس سلطنت میں میرے خلاف جس نے مقدمہ کیا وہ معزز پادری تھا اور ڈاکٹر بھی تھا، یعنی ڈاکٹر مارٹن کلارک تھا، جس نے مجھ پر اقدام قتل کا مقدمہ بنایا اور اس نے شہادت پوری بہم پہنچائی، یہاں تک کہ مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی بھی، جو اس سلسلے کا سخت دشمن ہے، شہادت دینے کے واسطے عدالت میں آیا اور جہاں تک اس سے ہو سکا اس نے میرے خلاف شہادت دی اور پورے طور پر مقدمہ میرے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یہ مقدمہ کپتان ڈگلس ڈپٹی کمشنر گرداسپور کے اجلاس میں تھا، جو شاید اب شملہ میں ہیں۔ ان کے روبرو مقدمہ پورے طور پر مرتب ہو گیا اور تمام شہادتیں میرے خلاف بڑے زور شور سے دی گئیں۔ ایسی حالت اور صورت میں کوئی قانون دان اہل الرائے بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں بری ہو سکتا ہوں۔ تقاضائے وقت اور صورتیں ایسی واقع ہو چکی تھیں کہ مجھے سیشن سپرد کر دیا جاتا اور وہاں سے پھانسی کا حکم ملتا یا عبور دریائے شور کی سزا دی جاتی، مگر خدا تعالیٰ نے جیسے مقدمے سے پہلے مجھے اطلاع دی تھی، اسی طرح یہ بھی قبل از وقت ظاہر کر دیا تھا کہ میں اس میں بری ہوں گا۔ چنانچہ یہ پیشگوئی میری جماعت کے ایک گروہ کثیر کو معلوم تھی۔ غرض جب مقدمہ اس مرحلے پر پہنچا اور دشمنوں اور مخالفوں کا یہ خیال ہو گیا کہ اب مجھے مجسٹریٹ سیشن سپرد کر دے گا، اس موقع پر اس نے کپتان پولیس سے کہا کہ میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ مقدمہ بناوٹی ہے، میرا دل اس کو نہیں مانتا کہ فی الواقع ایسی کوشش کی گئی ہو اور انہوں نے ڈاکٹر کلارک کے قتل کے لیے آدمی بھیجا ہو، آپ اس کی پھر تفتیش کریں۔ یہ وہ وقت تھا کہ میرے مخالف میرے خلاف ہر قسم کے منصوبوں ہی میں نہ لگے ہوئے تھے، بلکہ وہ لوگ جن کو قبولیت دعا کے دعوے تھے وہ دعاؤں میں لگے ہوئے تھے اور رو رو کر دعائیں کرتے تھے کہ میں سزا یاب ہو جاؤں، مگر خدا تعالیٰ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ کپتان ڈگلس صاحب کے پاس بعض سفارشیں بھی آئیں، مگر وہ ایک انصاف پسند مجسٹریٹ تھا۔ اس نے کہا کہ ہم سے ایسی بدذاتی نہیں ہو سکتی۔ غرض جب یہ مقدمہ دوبارہ تفتیش کے لیے کپتان لیمارچنٹ کے سپرد کیا گیا تو کپتان صاحب نے عبد الحمید کو بلایا اور اس کو کہا کہ تو سچ سچ بیان کر۔ عبد الحمید نے اس پر بھی وہی قصہ جو اس نے صاحب ڈپٹی کمشنر کے روبرو بیان کیا تھا دہرایا۔ اس کو پہلے سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر ذرا بھی خلاف بیانی ہوگی تو پکڑا جاوے گا، اس لیے وہ وہی کہتا گیا، مگر کپتان صاحب نے اس کو کہا کہ تو پہلے یہی بیان کر چکا ہے، صاحب اس سے تسلی نہیں پاتے کیونکہ تو سچ سچ بیان نہیں کرتا۔ جب دوبارہ کپتان لیمارچنٹ نے اس کو کہا تو وہ روتا ہوا ان کے پاؤں پر گر پڑا اور کہنے لگا کہ مجھے بچا لو۔ کپتان صاحب نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ ہاں بیان کرو۔ اس پر اس نے اصلیت کھول دی اور صاف اقرار کیا کہ مجھے دھمکا کر یہ بیان کرایا گیا تھا، مجھے ہرگز ہرگز مرزا صاحب نے قتل کے لیے نہیں بھیجا۔ کپتان اس بیان کو سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے ڈپٹی کمشنر کو اتار دیا کہ ہم نے مقدمہ نکال لیا ہے۔ چنانچہ پھر گرداسپور کے مقام پر یہ مقدمہ پیش ہوا اور وہاں کپتان لیمارچنٹ کو حلف دیا گیا اور اس نے اپنا حلفی بیان لکھوایا۔ میں دیکھتا تھا کہ ڈپٹی کمشنر اصلیت کے کھل جانے سے بڑا خوش تھا اور ان عیسائیوں پر اسے سخت غصہ تھا جنہوں نے میرے خلاف جھوٹی گواہیاں دی تھیں۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ ان عیسائیوں پر مقدمہ کر سکتے ہیں، مگر چونکہ میں مقدمہ بازی سے متنفر ہوں، میں نے یہی کہا کہ میں مقدمہ نہیں کرنا چاہتا، میرا مقدمہ آسمان پر دائر ہے۔ اس پر اسی وقت ڈگلس صاحب نے فیصلہ لکھا۔ ایک مجمع کثیر اس دن جمع ہو گیا ہوا تھا۔ اس نے فیصلہ سناتے وقت مجھے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ بری ہوئے۔ اب بتاؤ یہ کیسی خوبی اس سلطنت کی ہے کہ عدل اور انصاف کے لیے نہ اپنے مذہب کے ایک سر گروہ کی پرواہ کی اور نہ کسی اور بات کی۔ میں دیکھتا تھا کہ اس وقت میری دشمن ایک دنیا تھی، اور ایسا ہی ہوتا ہے جب دنیا دکھ دینے پر آتی ہے تو در و دیوار نیش زنی کرتے ہیں۔ خدا ہی ہوتا ہے جو اپنے صادق بندوں کو بچا لیتا ہے۔ پھر مسٹر ڈوئی کے سامنے ایک مقدمہ ہوا، پھر ٹیکس کا مقدمہ مجھ پر بنایا گیا، مگر ان تمام مقدمات میں خدا تعالیٰ نے مجھے بری ٹھہرایا۔ پھر آخر کرم دین کا مقدمہ ہوا، اس مقدمے میں میری مخالفت میں سارا زور لگایا گیا اور یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ بس اب اس سلسلے کا خاتمہ ہے۔ اور حقیقت میں اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ سلسلہ نہ ہوتا اور وہی اس کی تائید و نصرت کے لیے کھڑا نہ ہوتا تو اس کے مٹنے میں کوئی شک و شبہ ہی نہ رہا تھا۔ ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کرم دین کی حمایت کی گئی اور ہر طرح سے اس کو مدد دی گئی، یہاں تک کہ اس مقدمے میں بعض نے مولوی کہلا کر میرے خلاف وہ گواہیاں دیں جو سراسر خلاف تھیں، اور جہاں تک بیان کیا کہ زانی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، پھر بھی وہ متقی ہوتا ہے۔ یہ مقدمہ ایک لمبے عرصے تک ہوتا رہا، اس اثناء میں بہت سے نشانات ظاہر ہوئے۔ آخر مجھے اسٹیٹ نے، جو ہندو تھا، مجھ پر 500 روپیہ جرمانہ کر دیا، مگر خدا تعالیٰ نے پہلے سے یہ اطلاع دی ہوئی تھی، عدالت عالیہ نے اس کو بری کر دیا۔ اس لیے جب وہ اپیل ڈویژنل جج کے سامنے پیش ہوا تو خدا داد فراست سے انہوں نے فوراً ہی مقدمے کی حقیقت کو سمجھ لیا اور قرار دیا کہ کرم دین کے حق میں میں نے جو کچھ لکھا تھا وہ بالکل درست تھا، یعنی مجھے اس کے لکھنے کا حق حاصل تھا۔ چنانچہ اس نے جو فیصلہ لکھا ہے وہ شائع ہو چکا ہے۔ آخر اس نے مجھے بری ٹھہرایا اور جرمانہ واپس کیا، اور ابتدائی عدالت کو بھی مناسب تنبیہ کی کہ کیوں اتنی دیر تک یہ مقدمہ رکھا گیا۔ غرض جب کوئی موقع میرے مخالفوں کو ملا ہے، انہوں نے میرے کچل دینے اور ہلاک کر دینے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا اور کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے مجھے ہر آگ سے بچایا، اسی طرح جس طرح پر وہ اپنے رسولوں کو بچاتا آیا ہے۔ میں ان واقعات کو مد نظر رکھ کر بڑے زور سے کہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ بمراتب اس رومی گورنمنٹ سے بہتر ہے جس کے زمانے میں مسیح کو دکھ دیا گیا۔ پہلا تو اس گورنر جس کے روبرو پہلے مقدمہ پیش ہوا، وہ دراصل مسیح کا مرید تھا اور اس کی بیوی بھی مرید تھی، اسی وجہ سے اس نے مسیح کے خون سے ہاتھ دھوئے، مگر باوجود اس کے کہ وہ مرید تھا اور گورنر تھا، اس نے اس جرت سے کام نہ لیا جو کپتان ڈگلس نے دکھائی۔ وہاں بھی مسیح بے گناہ تھا اور یہاں بھی میں بے گناہ تھا۔ میں سچ کہتا ہوں اور تجربہ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو حق کے لیے ایک جرت دی ہے۔ بس میں اس جگہ پر مسلمانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان پر فرض ہے کہ وہ سچے دل سے گورنمنٹ کی اطاعت کریں۔ یہ بخوبی یاد رکھو کہ جو شخص اپنے محسن انسان کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ خدا تعالیٰ کا شکر بھی نہیں کر سکتا۔ جس قدر آسائش اور آرام اس زمانے میں حاصل ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ریل، تار، ڈاکخانہ، پولیس وغیرہ کے انتظام دیکھو کہ کس قدر فوائد ان سے پہنچتے ہیں۔ آج سے 60-70 برس پہلے بتاؤ کیا ایسا آرام اور آسانی تھی؟ پھر خود ہی انصاف کرو، جب ہم پر ہزاروں احسان ہیں تو ہم کیوں کر شکر نہ کریں؟ اکثر مسلمان مجھ پر حملہ کرتے ہیں کہ تمہارے سلسلے میں یہ عیب ہے کہ تم جہاد کو موقوف کرتے ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ وہ نادان اس کی حقیقت سے محض ناواقف ہیں۔ وہ اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اشاعت مذہب کے لیے تلوار نہیں اٹھائی۔ جب آپ پر اور آپ کی جماعت پر مخالفوں کے ظلم انتہا تک پہنچ گئے اور آپ کے مخلص خدام میں سے مردوں اور عورتوں کو شہید کر دیا گیا اور پھر مدینے تک آپ کا تعاقب کیا گیا، اس وقت مقابلے کا حکم ملا، آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، مگر دشمنوں نے تلوار اٹھائی۔ بعض اوقات آپ کو ظالم تبا کفار نے سر سے پاؤں تک خون آلود کر دیا تھا، مگر آپ نے مقابلہ نہیں کیا۔ خوب یاد رکھو کہ اگر تلوار اسلام کا فرض ہوتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اٹھاتے، مگر نہیں، وہ تلوار جس کا ذکر ہے وہ اس وقت اٹھی جب موذی کفار نے مدینے تک تعاقب کیا۔ اس وقت مخالفین کے ہاتھ میں تلوار تھی، مگر اب تلوار نہیں، اور میرے خلاف جھوٹی مخبریوں اور فتووں سے کام لیا جاتا ہے، اور اسلام کے خلاف صرف قلم سے کام لیا جاتا ہے۔ پھر قلم کا جواب تلوار سے دینے والا احمق اور ظالم ہوگا یا کچھ اور؟ اس بات کو کبھی مت بھولو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے حد سے گزرے ہوئے ظلم و ستم پر تلوار اٹھائی، اور وہ حفاظت خود اختیاری تھی، جو ہر مہذب گورنمنٹ کے قانون میں بھی جرم نہیں۔
تعزیرات ہند میں بھی حفاظت خود اختیاری کو جائز رکھا ہے۔
اگر ایک چور گھر میں گھس آوے اور وہ حملہ کر کے مار ڈالنا چاہے، اس وقت اس چور کو بچاؤ کے لیے مار ڈالنا جرم نہیں ہے۔ بس جب حالت یہاں تک پہنچی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانصار خدام شہید کر دیے گئے اور مسلمان ضعیف عورتوں تک کو نہایت سنگ دلی اور بے حیائی کے ساتھ شہید کیا گیا تو کیا حق نہ تھا کہ ان کو سزا دی جاتی؟ اس وقت اگر اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہوتا کہ اسلام کا نام و نشان نہ رہے تو البتہ یہ ہو سکتا تھا کہ تلوار کا نام نہ آتا، مگر وہ چاہتا تھا کہ اسلام دنیا میں پھیلے اور دنیا کی نجات کا ذریعہ ہو، اس لیے اس وقت محض مدافعت کے لیے تلوار اٹھائی گئی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اسلام کا اس وقت تلوار اٹھانا کسی قانون، مذہب اور اخلاق کی روح سے قابل اعتراض نہیں ٹھہرتا۔ وہ لوگ جو ایک گال پر تماچا کھا کر دوسری پھیر دینے کی تعلیم دیتے ہیں وہ بھی صبر نہیں کر سکتے، اور جن کے ہاں کیڑے کا مارنا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتے، پھر اسلام پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟